بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے ہم نے آج اپنے درس کا آغاز کیا جو کہ نماز سے متعلق ہے. اس سے پہلے طہارت کے مسائل پہ ہمارا درس ہو چکا ہے جو کہ نماز کے مسائل اور فضائل سے پہلے ایک قسم کی تمہید تھی. یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر مشتمل ہے اور ہر عام اور خاص، پڑھا لکھا اور جاہل، سب کے سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہیں، جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متفق علیہ حدیث میں اشارہ کیا ہے یہ کہہ کر کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ الا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر مشتمل ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی فرضیت سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے بیان کی ہے یہ کہہ کر کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اہل ایمان اور اہل اسلام جتنے بھی ہیں ان سب پر فرض کر دی گئی ہے. تو سورہ نساء کی یہ آیت فرضیت نماز سے متعلق ہے. نماز پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں اور انگنت ہیں، اور قطع نظر اس سے کہ فائدے ہیں یا نہیں ہیں، مسلمان کو صرف یہ سوچنا ہے کہ یہ اس کے رب اور اس کے مالک اور اس کے خالق نے حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، اور اس پہ نماز پڑھنا فرض قرار دیا، اور فرض کے طور پہ ہر مسلمان اس نماز کو پڑھتا ہے. اور یہ نماز وہ اہم عبادت ہے کہ جو کسی بھی حالت میں انسان سے ساقط نہیں ہوتی، یعنی معاف نہیں ہوتی، بمقابلہ دوسری عبادتوں کے. جو دوسری عبادتیں ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ بعض عبادتیں بیماری کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، اور بعض بنیادی چیزیں اور عبادتیں دوسرے کسی عذر کی بنا پہ ساقط ہو جاتی ہیں، معاف ہو جاتی ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حالت جنگ میں،
یعنی حالت جنگ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ گروہ گروہ ہو کر نماز پڑھو، یعنی ایک گروہ میدان جنگ سے ذرا نکل کر نماز ادا کرے اور پھر جا کر جنگ میں شریک ہو جائے، پھر دوسرا گروہ نماز ادا کرے اور بعد از نماز جا کر جنگ میں شریک ہو جائے، یہاں تک کہ سب نماز ادا کر لیں.
اور اسی طرح سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی، اور اسی طریقے پہ بیماری کی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھو، اور لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے نماز پڑھو، لیکن نماز بہرحال تم نے پڑھنی ہے۔ نماز کے معاملے میں قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی آدمی کے لیے وہ یہ کہے کہ میں بیمار تھا اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی، یا میں سفر میں تھا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، یا میں مشغول تھا میں نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز کے معاملے میں قطعاً کوئی معافی اور کوئی نرمی، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں یہ نماز واحد عبادت ہے جس کے نہ کرنے پہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہ اکلوتی اور واحد عبادت ہے جس کے نہ کرنے والے انسان پہ کفر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، گویا کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی شرک اور کفر کے بالکل قریب چلا جاتا ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں شقیق ابن عبداللہ، جن کا قول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه۔ وہ تابعی یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کسی بھی عمل کے بارے میں اس عمل کے نہ کرنے پہ کفر کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے سوائے نماز کے۔ یہ نماز پانچ وقت پڑھنی ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض کی گئی ہے، اور اس طریقے پہ یہ جو انسان ہے یہ پانچ مرتبہ اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو کر اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالی کی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔ پھر اس نماز میں جو بڑا اہم فائدہ ہے جو کہ مردوں کے لیے ہے، اور وہ فائدہ جماعت کی نماز میں موجود ہے۔ خواتین کے لیے یہ چیز جائز تو ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس حال میں وہ جائیں جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ پردہ، مکمل شرعی پردہ اگر ہو، پردے میں اگر وہ اپنی نماز پڑھنے مسجد جاتی ہیں تو ان کے لیے یہ چیز جائز قرار دی گئی ہے کہ وہ اس حال میں نماز پڑھنے مسجد جا سکتی ہیں، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور خواتین کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے اور پردے کا اہتمام کیا گیا ہو تو وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن ہم اپنی اس درس کے آخر میں وہ حدیث پڑھیں گے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے افضل طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، اور گھر میں بھی سب سے افضل یہ ہے کہ گھر کے اس کونے میں نماز پڑھو جو سب سے زیادہ چھپا ہوا اور تاریک کونہ ہو۔ لیکن بہرحال نماز کے لیے مسجد جانا جو شرائط اسلام نے مقرر کی ہیں ان کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں۔ جماعت کی نماز میں جو بے شمار فائدے ہیں ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمان پانچوں وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں، پورے محلے کے جتنے مسلمان مرد ہیں وہ سب پانچوں وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو وہاں سب کے سب جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت کا موقع ملتا ہے، اور یہ وحدت امت کا سبق ہمیں جماعت کی نماز سے ملتا ہے جب ہم ایک امام کے پیچھے سب صف باندھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ امام ایک ہوتا ہے اور یہ ایک امام کے پیچھے سارے کے سارے مسلمان، خواہ وہ مالدار ہو، غریب ہو، وہ صدر ہو یا وہ ایک عام آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو کہ جاہل ہو، تمام کے تمام مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے اس ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اس میں وحدت امت کا بہت بڑا سبق ہے۔ اگرچہ آج ظاہری طور پہ جماعت کی نمازیں پڑھنے والے تو بہت ہیں اور مسجدوں میں جانے والے بھی بہت ہیں، لیکن جو چیز مطلوب تھی مسلمانوں سے وہ مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر جو باہم محبت اور الفت وہ ختم ہو چکی ہے۔ جماعت کی نماز کے جہاں اور فائدے ہیں، ان میں بڑا فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھے، ایک دوسرے سے الفت ہو، ایک دوسرے کا دکھ اور سکھ وہ شریک کریں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں، اور 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ لیکن یہ تمام چیزیں آج ہماری جماعتوں اور مسجدوں سے ختم ہو گئیں۔ اب نماز جماعت صرف ایک رسم بن گئی ہے، جو اصل حقیقی اس کی روح تھی وہ نمازوں میں سے ختم ہو گئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، قدم سے قدم ملا ہوا ہوتا ہے لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ دلوں کے اندر کدورت اور حسد اور بغض اور نفرت اور کراہت اور حقارت، یہ چیزیں دل میں آ گئیں اور نماز کی جو اصل روح تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور وہ جو اصل روح تھی وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے سے مسلمان محبت کریں۔ صفوں کی درستگی کا حکم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دیا کہ تمام مسلمان بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر یہ اجتماعیت کا سبق ہے اس میں بہت بڑا، ایک امام ہے اس کے پیچھے سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ وہ شخص امام ہے اور اس امام کا ادب اور احترام، اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب امام سے غلطی ہو تو صحیح مسلم کی حدیث میں اور دوسری احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التسبیح للرجال، امام سے غلطی ہو تو اس کی غلطی پہ اس کو ٹوکا مت کرو، اور اس کو تم ٹوک نہیں سکتے، بلکہ نماز کے اندر اس کی غلطی بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو متوجہ کرو، اور متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کہو سبحان اللہ، تسبیح، اس کو تم کہو سبحان اللہ۔ اور اگر مردوں کا خیال نہیں گیا اس طرف کہ امام سے غلطی ہوئی ہے، عورتیں وہ سمجھ گئی ہیں کہ امام نے غلطی کی ہے، تو فرمایا کہ چونکہ عورت کی آواز میں بھی فتنہ ہوتا ہے، اور اگر عورتیں اپنی نماز میں امام کی غلطی پہ اس طریقے پہ ٹوکیں کہ وہ بھی مردوں کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں، تو اس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ چونکہ عورت کی آواز میں بھی فتنہ ہوتا ہے تو کہیں اس آواز سے فتنہ پیدا نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ تصفیق للنساء، عورتیں جو ہیں وہ تالی بجائیں گی، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ ماریں گی۔ تالی بجانے سے مراد وہ جو ہمارے ہاں ایک عرف عام میں تالی پیٹنا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ تالی بجانے سے مراد یہ ہے کہ عورت ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مارے گی۔ امام یہ سمجھ جائے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور جو میرے پیچھے مرد نماز پڑھ رہے ہیں ان کا خیال نہیں ہوا، اس لیے خواتین مجھے اس غلطی پہ متنبہ کرنا چاہتی ہیں۔ اس طریقے پہ امام کا ادب ہمیں سکھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اگر امام تمہارے ٹوکنے کے باوجود اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرتا تو بھی تم نماز جماعت کی چھوڑ کے الگ نہیں ہو سکتے، تم نے ہر حال میں اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد اسے یاد دلاؤ کہ آپ نے غلطی کی۔ اس طریقے پہ گویا کہ ایک امام جو ہے وہ اس کا ادب ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ کاش کہ یہی معاملہ مسجد سے باہر بھی ہو، کہ جب مسلمانوں کا باہم اختلاف ہو، کسی چیز میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو اور نزاع کی کیفیت ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کسی بڑے عالم سے فیصلہ کرائیں، یا قرآن و حدیث کو اپنا ثالث اور جج بنا کے اس سے وہ فیصلہ کرائیں، جس طریقے پہ کہ مسجد میں امام کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جماعت کی نماز ہے اس میں وحدت امت ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلا نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور وہ نماز کی نیت کرتا ہے، اور وہ اس نیت سے مسجد جاتا ہے کہ صرف ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے جا رہا ہے۔ اس طریقے پہ جو مطلوب ہے اس انسان سے عبادت رب، اس کو یہ بندہ ادا کرتا ہے، جس کے بارے میں سورہ زاریات میں اللہ نے اشارہ کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور وہ کام کرنے جاتا ہے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ یہ جو جماعت کی نماز ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، نماز کی جو فرضیت ہے اور نماز کی جو تعریف ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو نبوت کے ملنے کے فوراً بعد سے آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، لیکن وہ نماز فرض نماز نہیں تھی، بلکہ آپ جو نماز پڑھتے تھے وہ نماز تھی کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرض نماز کی حیثیت سے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ نوافل کی شکل میں نماز تھی جو کہ فرض کی صورتوں میں لوگ ادا کرتے تھے، جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا تھا وہ نماز پڑھتا تھا۔ لیکن اس نماز کی تعداد رکعات یا اس کی فرضیت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا قرآن و حدیث سے کہ اس کی کیفیت کیا تھی۔ البتہ ابتدائی دعوت کے ایام میں مکے میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں قرآن اور حدیث ہمیں کچھ اشارے دیتا ہے، اس میں ایک وہ متفق علیہ حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بالکل ابتدائی ایام میں، جو دعوت دینے کے ابتدائی ایام ہیں، بالکل ان ایام میں آپ حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے ابو جہل اور دوسرے یہ سب کے سب مشورہ کر کے ایک شخص کو یہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور جو غلاظت ہے وہ اٹھا کے لا کے اس شخص پہ ڈال دو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی حالت میں آپ پہ اس غلاظت کو اور اس گند کو ڈال دیا جاتا ہے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آ کے اس کو صفائی اس کی صفائی وغیرہ کرتی ہیں، اور پھر آپ نے قریش کو یہاں پر دعا دی۔ تو یہ متفق علیہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دعوت کے ابتدائی ایام میں بھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بالکل آخر میں ہے کہ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا، اس میں اشارہ ہے ابو جہل کی طرف جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نماز پڑھنا ترک نہیں کرو گے حرم میں تو میں تمہیں جبرن نماز پڑھنے سے روکوں گا۔ تو سورہ علق کی یہ آیات بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ ابتدائی ایام میں آپ نماز پڑھتے تھے، نماز اگرچہ فرض نہیں تھی لیکن آپ نماز پڑھتے ضرور تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی نماز پڑھتے تھے۔ البتہ جو نماز کی فرضیت ہے اس کے بارے میں جو احادیث ہم تک پہنچتی ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری کتب میں، وہ یہ ہے کہ واقعہ معراج جب آپ کو ہوا ہے تو واقعہ معراج میں آپ کو جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ دیا اپنے پاس بلا کے، اس میں سب سے اہم تحفہ جو تحفے آپ کو دیے، اس میں سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی ہیں، اور یہ تحفہ بھی تھا کہ ایک نیکی کا بدلہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، سورہ انعام کے آخر میں جو فرمایا، یہ بھی اللہ نے اس رات آپ کو تحفہ دیا، اور نمازوں کا تحفہ بھی آپ کو دیا گیا 50 نمازوں کی شکل میں، جو کہ جب آپ واپس آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پہ اور بار بار آپ کے لوٹنے پہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار عرض کرنے پہ وہ 50 سے وہ سلسلہ 5 تک آ گیا، اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ میں نے پہلے 50 نمازیں فرض کی تھیں اس لیے اب بھی میری وہ جو حکم ہے میرا وہ برقرار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو صحیح طریقے پہ ادا کرے گا اس کو ثواب بہرحال 50 نمازوں ہی کا ملے گا۔ تو یہ تحفہ آپ کو اس رات عطا کیا گیا۔ صلات صاد لام الف اور گول تے، اس کا جو مفہوم عربی زبان میں ہے وہ دعا کا مفہوم ہے، یعنی نماز حقیقت میں دعا کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ عبرانی زبان میں بھی نماز یعنی صلات کا ترجمہ یہی ہے جو عربی زبان میں ہے، اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سابقہ مذاہب سب میں نماز کا تصور موجود تھا۔ اسی لیے قرآن جب پہلے گزشتہ پرانے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، شعیب علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ، یہ انبیاء اپنے گھر والوں اور اپنی قوموں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے. بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حرم بنایا اور پھر جو دعا کی کہ میری اولاد میں سے ایسے پیغمبر کو بھیج اور میری اولاد کو تو اتنا پرہیزگار بنا، تو آپ نے نماز کی دعا کی تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری آنے والی اولاد کو، ہم سب کو تو نمازی بنا. یہ دعا کے الفاظ سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں، جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ نماز حقیقت میں بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے، دعا ہے. اور بعض سلف صالحین کا قول کہ یہ ملاقات ہے بندے کی اپنے رب سے. اور جو نماز کی فضیلت میں احادیث آئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں تو ان گناہوں کے کفارے کے طور پہ، جو کہ صغیرہ گناہ ہیں، ان نمازوں سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور نماز حقیقت میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اور اس کے جسم پہ اور دل پہ اور روح پہ جو آثار اور جو دھن چھا جاتی ہے دنیا کی اور گناہوں کی، اس کو نماز مٹاتی ہے. بقول حفیظ جالندری کے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش زندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش زندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. یہ دعوت ہے کہ جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان گناہوں کے دھلنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے خم کر دیں اور جھکا دیں اور زمین پہ لگا دیں، اور اعتراف کریں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اور اس کی ربوبیت کا، اور اپنے عجز اور اپنی محتاجی اور اپنی کمزوری کا، جس طریقے پہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتا ہے. متفق علیہ حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ قالت، کہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، کہ نمازیں جو شروع شروع میں فرض کی گئیں اللہ تعالی کی طرف سے وہ دو دو رکعتیں تھیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، حالت قیام میں بھی شہر میں اور گھر میں رہتے ہوئے، اور حالت سفر میں بھی تھی، دو دو رکعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئیں. بعد میں جو سفر کی حالت کی نماز تھی اس کو اسی حال میں رہنے دیا گیا، اور جو دوسری نمازیں تھیں عام حالت میں پڑھنے والی نمازیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے دو دو رکعت کا اضافہ کر دیا، یعنی ظہر اور عصر میں اور عشاء میں، اور مغرب میں ایک رکعت کا اضافہ ہوا، اور فجر کی نماز کو دو رکعت ہی رہنے دیا گیا. تو اس طریقے پہ نماز کا آغاز ہوا کہ نماز کی فرضیت سورہ نساء کی آیت سے ثابت ہوئی، اور اس کے بعد معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ 50 نمازوں کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول کہ شروع میں دو دو رکعتیں تھیں، بعد میں ان کو 4 رکعت کر دیا گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہجرت کے بعد یہ معاملہ ہوا. تو یہ نماز جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر کوئی اہم مرحلہ پیش آیا ہے تو مدد اللہ تعالی کی مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. اور حدیث میں اسی لیے آتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے تھے نماز کی شکل میں. فوراً نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنی شروع کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اس طریقے پہ آپ کیا کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ جو نماز ہے یہ انسان کے اعمال میں سے وہ اہم عمل ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی. ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی معجم میں نقل کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں انسان کا محاسبہ ہوگا اور حساب کتاب اس سے لیا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، وہ نماز ہوگی. اور اگر نماز درست ہوئی تو اللہ تعالیٰ مہربانی اور نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، یہ کہہ کر کہ باقی چیزوں میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ برتا جائے. اور اگر نماز ہی غلط ہوئی، بگڑی ہوئی، ناقص و کمزور ہوئی، یا سرے سے اس کا وجود ہی نہ ہوا، تو فرمایا کہ باقی اعمال کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا، نماز کی کمزوری کی وجہ سے باقی اعمال کو بھی قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. اور نماز کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں ایک وہ حدیث بڑی اہم ہے جس میں ایک شخص اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن افضل الاعمال. ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا اور افضل عمل کون سا ہے، اعمال میں سب سے افضل اور اچھا عمل کون سا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز سب سے اچھا عمل ہے. قال ثم مہ، اس نے پوچھا کہ پھر کون سا عمل. قال ثم الصلاۃ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز ہی ہے. قال ثم مہ، اس نے تیسری مرتبہ پوچھا. قال ثم الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نماز. اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پہ ارشاد فرمایا کہ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کو سب سے افضل عمل قرار دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دو بھائی تھے، اور ان میں ایک کا انتقال ہوا اور دوسرے کا اس پہلے کے انتقال کے 40 دن بعد اس کا دوسرے کا انتقال ہوا. تو جس صاحب کا پہلے انتقال ہوا وہ علم اور عمل اور تقویٰ کے لحاظ سے اپنے دوسرے دوست یا دوسرے بھائی سے افضل تھا. تو بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے کا ذکر بڑے اچھے انداز سے کیا کہ وہ تو بہت متقی تھا اور بہت پرہیزگار تھا اور اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے بنسبت دوسرے کے مقابلے میں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم کیا جانو جو بعد میں مرنے والا ہے اس نے 40 دن جو نمازیں پڑھی ہیں اور جو نیکیاں کی ہیں ان کی وجہ سے وہ پہلے سے کہیں زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے. تو 40 دن کی جو نمازیں تھیں ان نمازوں کی بنا پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل اس دوسرے کو پہلے سے اوپر لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو گیا وہ دوسرا آدمی، اس لیے کہ اس کو 40 دن مل گئے اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ دوران گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلم اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پہ جو چند پتے تھے ان کو زور سے ہلایا اور جھڑا حتیٰ کہ وہ نیچے گر گئے. ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت عمدہ طریقے سے اور صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر صحیح طریقے پہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طریقے پہ دھل جاتے ہیں اور گرتے ہیں جس طریقے پہ تم نے اس درخت کی شاخ سے پتوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ نماز وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور قیامت کی قرب کی جو نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ میری امت اچھی چیزوں کو کھو دے گی اور ضائع کر دے گی، حتیٰ کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا. ان کے ضمن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، تم لوگ اپنے دین میں سب سے پہلے جس چیز کو کھو دو گے وہ امانت ہوگی. آغاز امانت سے ہو جائے گا، لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، اور ظاہر یہ آغاز اس دور سے ہو گیا جس دور میں صحابہ موجود تھے، منافقین اور دوسرے لوگوں کی جماعت وجود میں آ گئی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کی، اور اس کے بعد جو اللہ کی مختلف امانتیں ہیں ان میں لوگ خیانت کرتے ہیں. امانت میں خیانت صرف یہ خیانت نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھی گئی ہے اس میں خیانت کی گئی ہے، یہ بھی خیانت ہے، لیکن اس سے کہیں بڑی خیانت یہ ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک خیانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت دین کی اور نماز کی اور تقوی کی اور اعمال صالحہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف کی، خوف الہی کی، اور قرآن کی شکل میں جو امانت دی ہے، احادیث کی شکل میں جو امانت دی ہے، ان امانتوں کو ضائع کرنا یہ بہت خطرے والی بات ہے. تو سب سے پہلی چیز جو امت ضائع کرے گی اور کھو دے گی وہ امانت ہوگی، وہ آخرہ الصلاۃ، اور آخری چیز جو امت کھوئے گی وہ نماز ہوگی. جب نماز کھو دے اور نماز ضائع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو.
اور پانچ کی پانچ نمازیں تو اپنی جگہ پر، ایک اکلوتی نماز کی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اتنی تھی کہ
غزوہ احزاب کے موقع پہ، خندق کے موقع پہ جب عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جنہوں نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں سے نقل کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملأ اللہ بیوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بین العشاءین بین المغرب والعشاء. ارشاد فرماتے ہیں یہ کہ عصر کی نماز اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قضا ہو گئی جنگ کی وجہ سے، اور ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو آپ سے جنگ کر رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنی تھی. اور دوسری حدیث میں امام مسلم ہی کی صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا کہ ملا اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے منہ کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی. اور پھر آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان عصر کی نماز ادا کی. ایک نماز کے فوت اور قضا ہونے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قدر غضب اور غصے کے عالم میں ان لوگوں کو بد دعا دی جن کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہوئی. ایک اور حدیث میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اذکر الموت فی صلاتک، نماز جب پڑھو تو نماز میں خاص طور پہ موت کو یاد کرو. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صل صلاۃ المودع، اس طریقے پہ نماز پڑھو جس طریقے پہ کوئی الوداع ہونے والا نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ موت کا کسی شخص کو بھی علم نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جائے. اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صل صلاۃ المودع کانک تراہ، اس طریقے پہ تم موت کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اس طریقے پہ نماز پڑھو اور یہ تصور کرو کہ یہ میری آخری نماز ہے. نماز کے اندر اپنے قلب اور دل کو حاضر کرو. اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذلک یبقی من درنہ قالوا لا یبقا من درنہ شیئا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور اس نہر میں وہ پانچ وقت روزانہ غسل کرے اور وضو کرے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو صاف کرے وضو کی شکل میں، تو کیا اس کے ان اعضاء پہ میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ لا یبقى من درنہ شیئا، میل کچیل اور غلاظت ختم ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فذالک مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا، یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی کہ پانچ نمازیں پڑھتے ہوئے تم جو غسل کرتے ہو اگر غسل کرنا ضروری ہو، اور استنجا کرتے ہو اگر استنجا کرنا ضروری ہو، اور جو تم وضو کرتے ہو، تو فرمایا کہ اس وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے گناہوں کو بالکل اس طریقے پہ صاف کر کے دھو دیتا ہے جس طریقے پہ یہ پانی ظاہری نجاست اور ظاہری گندگی کو صاف کرتا اور دھوتا ہے. اور ایک مرتبہ صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے نماز کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی افترض علی العباد خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ. نماز کی فرضیت کا جب ذکر ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے تمام بندوں پر دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھنی فرض کی ہیں. اور جس طریقے پہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بنیادی ارکان میں اور عبادات میں جو سب سے پہلے انسان پہ جو فریضہ اور عبادت کرنی عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے. اسی لیے یہ فرمایا کہ چونکہ اس کا نمبر اسلام کے فوراً بعد ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کا حساب بھی سب سے پہلے ہوگا. چونکہ اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس کا حساب بھی سب سے پہلے اور سب سے اول میں اس کا حساب لیا جائے گا. اور نماز کے جو آداب ہیں ان آداب میں سر فہرست سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے خشوع. اور اسی وجہ سے میں نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات پڑھی جن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، فلاح اور کامیابی پالی ان ایمان والوں نے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. خشوع اور خضوع یہ دونوں الفاظ ان کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو اس کا دل بھی حاضر ہو، جس کی طرف اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک متفق علیہ حدیث میں اشارہ کیا یہ کہہ کر کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طریقے پہ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یقین اتنا پختہ نہیں ہوا اور ابھی یہ تم نہیں سمجھتے تو کم از کم یہ تو ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر وہ تمہیں نہیں اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ ضرور سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ یقین بن جائے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں وہ بھی جانتا ہے، انسان کے اعضاء جو خیانت کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، دل جو خیانت کرتا ہے وہ اللہ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، دل کی کوئی حرکت ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ تو انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ نماز میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران ہی اگر آدمی کا دل حاضر نہ ہو تو بقول اقبال کہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جب نماز میں آپ کا دل ہی حاضر نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ سورہ عنکبوت میں جو اللہ ارشاد فرماتا ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں، برے کام جتنے بھی ہیں، چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں، ظاہری ہوں باطنی ہوں، کھلے ہوئے ہوں چھپے ہوئے ہوں، فحشاء والمنکر جتنے گناہ ہیں ان سب سے نماز روکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز نماز نہیں ہے. نماز کے اندر وہ روح موجود نہیں ہے جس روح کی وجہ سے یہ نماز اپنے پڑھنے والے کو گناہوں سے روکے. اور میں نے اس منگل کے درس میں کہا کہ ہم لوگ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان وہ ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ نمازوں کے ذریعے زندگی میں تبدیلی کیسے آئے؟ نماز آپ کو برائی سے کیسے روکے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ رسمن پڑھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا دل ہی حاضر نہیں ہوتا، آپ کو قطن اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ آپ نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی نماز آپ کو برائیوں سے نہیں روکتی، آپ کی نماز کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، آپ کی نماز کی وجہ سے قرب الہی حاصل نہیں ہوتا. قرب الہی کے کئی مراحل ہیں اور کئی ذرائع اور کئی طریقے ہیں. سب سے بڑا ذریعہ قرب الہی کا جو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا، اور وہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود یہ ارشاد فرماتا ہے، قرب الہی کا ذریعہ اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں، فرائض اور نوافل. فرائض اور نوافل ان دونوں کے کرنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ نہ فرائض کی پرواہ نہ نوافل کی پرواہ، اور جو رہا سہا معاملہ ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ بغیر روح کے ہے، بغیر روح کے ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو اور وہ نماز کی ہر رکعت میں یہ کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم تیرے سوا نہ کسی اور سے مدد مانگیں گے اور نہ کسی اور کی عبادت کریں گے. پھر بھی لوگ اگر مردوں کو پکارنا شروع کر دیں اور اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہماری آوازیں سنتے ہیں، یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، یہ ہماری فریاد سن کے آ کے ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، یہ ہمیں اولاد عزت و ذلت و رزق دیتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں. کسی انسان کے بارے میں، کسی پارٹی کے بارے میں، کسی حکومت کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں، کسی طاقت کے بارے میں یہ تصور رکھ لیا جائے کہ یہ صاحب عزت ذلت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ وتر میں آپ روزانہ یہ کہتے ہیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے ہمارے رب جو تیرا نافرمان ہو اس کو ہم چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس سے ہم الگ ہو رہے ہیں. لیکن کیا واقعی اپنی عملی زندگی میں ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں اور دشمنوں کو چھوڑ دیا ہے؟ ہم نماز میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کائنات کے اندر جتنی تعریفیں ہیں ساری کی ساری تعریفوں کا مستحق صرف تو ہے اے ہمارے رب. لیکن ہم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں تو ہم ہر شخص کی وہ تعریف کرتے ہیں جس تعریف کا قطعاً مستحق نہیں ہوتا. ہماری محبتیں، ہماری امیدیں، ہمارے تعلقات ان لوگوں سے ہیں کہ جن لوگوں کا دین سے اور اللہ اس کے رسول سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہے. نماز کے اندر روح کیسے پیدا ہو؟ نماز آپ کو برائی سے کیسے روکے؟ آپ نماز کا ترجمہ تک نہیں جانتے، سالہ سال ہو گئے، 20-20 سال سے، 40-40 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اے ظلم نہیں؟ تو نماز آپ کو برائی سے کیسے روکے؟ آپ ترجمہ سیکھیے اور پھر جب اللہ کے سامنے